أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم بك نستعين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام خوبصورت اہل ایمان ساتھی صحت کی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور آپ کی عید الاضحیٰ بہت اچھی گزری ہوگی الحمدللہ. بس حقیقت یہی ہے کہ دن گزر جاتے ہیں، لمحے چاہے وہ خوشیوں کے ہوں یا دکھ بھرے ہوں، درد بھرے ہوں، وقت نے گزر جانا ہے لیکن رویوں نے رہ جانا ہے. عید گزر گئی لیکن ہم نے کیسے سیلیبریٹ کی، یہ ٹھہر گیا اور یہ صحیفوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہر دن کو عید کی طرح خوبصورت بنا دیں، آپ کے ہر دن کو خوشیوں سے بھر دیں اور ہر دن میں آپ کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. آمین یا رب العالمین. جی، دوائی شافی. آہستہ آہستہ یہ سفر طے ہو رہا ہے لیکن قطرہ قطرہ مل کے کیا بناتے ہیں، دریا بناتے ہیں. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کرنے سے ہم انشاءاللہ بہت جلد تکمیل تک پہنچ جائیں گے. اور بہت اچھا آپ کا فیڈ بیک ریسیو ہوا، اللہ تعالیٰ اسی طرح عمل کی راہیں آپ کے لیے ہموار فرمائیں. چلیں جی، آج ہم دیکھتے ہیں معصیت کا مرتکب دعا سے محروم ہے. یعنی آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معصیت کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ حکم فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے حق میں آپ استغفار کرتے ہیں. چنانچہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یعنی سب سے مقرب ترین فرشتے، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے، اور اے ہماری پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی. بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں یعنی برائیوں سے محفوظ رکھ. دیکھیں سبحان اللہ، کتنے خوبصورت فرشتے دعا کرتے ہیں نا، اور کون سے فرشتے، مقرب ترین فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھامے ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ صرف اس بندے کے لیے نہیں بلکہ اس کے باپ، دادا، بیوی، اولاد، یعنی اتنی ڈیپ اور اتنی وائڈ دعا ان کی ہوتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راہ کی یعنی اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. میں اور آپ کتنا لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نا، ہمارے لیے دعا کیجئے، پلیز آپ بہت نیک ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی اللہ دعا قبول فرمائے گا. ہمیں نہیں پتا کوئی کتنا نیک ہے، بظاہر وہ جتنا بھی نیک نظر آتا ہو پھر بھی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ہم نہیں کہہ سکتے وہ مکمل نیک ہے. لیکن کچھ ہستیاں جیسے یہ مقرب ترین فرشتے ہیں، ان کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں اور اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمائیں. تو گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں سے نکل جاتا ہے. فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا نہیں کرتے جو مسلسل گناہ کرتا جائے. پھر اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب الہی کی لرزہ خیز مثالیں. معاصی کی کچھ سزائیں وہ ہیں جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت میں بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت فرماتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے جن جن لوگوں نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا اپنا خواب بیان کرتے. ایک دن صبح کو خود رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں. میں ان کے ہمراہ ہو لیا. جب ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑا ہے اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا ہے جس سے اس کا بھیجا یعنی دماغ نکل پڑتا ہے. وہ ہر چند اپنے سر کو بچاتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا. پھر وہ آدمی پتھر کو اٹھاتا ہے. اتنے عرصے میں اس کا کچلے جانے کے بعد دوبارہ سے سر اصلی حالت میں آ جاتا ہے. پھر وہ اسے مارتا ہے اور اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا. اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. یہ دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ اور پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندے منہ لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس لوہے کی کانٹے لے کر کھڑا ہے اور سوئے ہوئے کے گالوں میں اور منہ پر مارتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس کے گال اور باچیں چیری جاتی ہیں. گال آنکھیں ناک گردن کی طرف سے کھینچ آتے ہیں. پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے اس سے بھی اس کا وہی حال ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں اس کی دوسری جانب انہیں چرنے کے بعد اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے. پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی. ہم نے جا کر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد ننگی عورتیں جلتی ہوئی نظر آئیں جن کے نیچے شعلے بڑک رہے تھے اور وہ لوگ چیخیں مار مار کر روتے چلاتے تھے اور اس آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. ایک آدمی اس کے اندر تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک آدمی بے شمار پتھروں کا ڈھیر لگائے کھڑا تھا. تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا اور کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولا. اس نے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیا. وہ پھر پانی میں تیرنے لگا اور یہ حالت اس کی جاری رہی. میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے تو ایک وحشتناک خوفزدہ آدمی دیکھا جو آگ کے کنارے کھڑا ہے اور آگ کو دھونک رہا ہے اور آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے اور ایک خوبصورت عمدہ وسیع خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجایا گیا تھا. اس کے نیچے ایک طویل لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا جس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس کے ارد گرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. ہم آگے بڑھے تو ایک عظیم الشان خوبصورت درخت دیکھا ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا اس پر چڑھ جائیے. ہم اس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا اور اندر گئے. یہاں ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت. میرے ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ. یہ نہر نہایت عمدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسے سفید اور شفاف تھا. یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے. ان کی ساری سیاہی دھل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی سے تبدیل ہو گئی تھی. میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے. میں نے نیچے سے اوپر تک اس عمارت پر نظر ڈالی. یہ محل نہایت خوبصورت اور سفید تھا.
انہوں نے کہا یہ آپ ہی کا مقام ہے. میں نے ان سے کہا بارک اللہ مجھے اندر جانے دو. انہوں نے کہا ابھی نہیں, آپ تو اس سے اندر جائیں گے ہی. میں نے ان ساتھیوں سے کہا آج رات کو عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں. وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا لیکن پھر بھول گیا. اللہ اکبر. دیکھیں پورا قرآن بھی اس میں شامل ہے اور کچھ پارٹس بھی شامل ہیں, کچھ سورہز بھی شامل ہیں. اور اسی طرح فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا, اور وہ آدمی جس کا منہ اور بانچے لوہے کے کانٹوں سے چیری جاتی تھی, وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور لوگوں کی جھوٹی باتیں اڑایا کرتا تھا. یعنی جس منہ کے ساتھ وہ غیبت کرتا تھا نا, وہی منہ اس کا چیر دیا جاتا تھا, اور اس طرح چیرا جاتا تھا کہ اس کی اسکن اتنی کھینچی جاتی تھی کہ اس کی آنکھیں کندھوں کے پیچھے سے یعنی دوبارہ سامنے آ جاتی. اللہ اکبر. اور تنور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں, اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور آدمی تھا, اور آگ کے کنارے جو دہشت زدہ خوف زدہ آدمی کھڑا تھا اور آگ دھونک رہا تھا وہ خازن جہنم تھا, یعنی مالک اس کا نام تھا. اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ سیدنا ابراہیم تھے, اور ان کے گرد جو لڑکے جمع تھے وہ لڑکے تھے جو فطرت پر مرے تھے, اور البرقانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے اس موقع پر رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ مشرکوں کی اولاد تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ مشرکوں کی اولاد تھی. اور وہ لوگ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کیے تھے, اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. تو کیا خلاصہ ہے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اور برائی کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے, اور یہ اثرات اور یہ نتیجہ دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے اور کل آخرت کے دن بھی دائمی عذاب کی صورت میں انسان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو جس گناہ کرنے میں اتنا نقصان ہو کہ اس کی دنیا بھی تباہ, اس کی اگلی دنیا بھی تباہ, اور لذت بھی عارضی ختم ہو جانے والی, تو پھر کیا فائدہ ہے اس سے گناہ کرنے کا؟ فطرت بھی اس کی طرف نہیں جھک رہی, عقل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, پھر میں اور آپ کیوں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کرتے جاتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر میں اور آپ ایسے گناہوں میں ہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہے گناہ ہے پھر کیے جا رہے ہیں, تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہی ہمیں ان گناہوں کے دھندل سے اور ان گناہوں کے چنگل سے آزاد فرمائے.